بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 2 السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب اردو لازمی آزمائشی اشاعت جماعت نوی دسویں کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب الزفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 15 سے سنتے ہیں. درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. الف, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ سوال نمبر 2, حضرت علی رضی اللہ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ سوال نمبر 3, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ سوال نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سوال نمبر 5, حضرت عدبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ سوال نمبر 6, درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. الف, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں. آپشنز ہیں نمبر 1, 15 برس, 20 برس, 25 برس یا 30 برس. بے, سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 1, پہلے خود سلام کرنے کا. نمبر 2, اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. نمبر 3, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا. اور نمبر 4, نرم لہجے میں بات کرنے کا. جیم, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. نمبر 1, محبت کی وجہ سے. نمبر 2, رشتہ داری کی وجہ سے. نمبر 3, دوستی کی وجہ سے. نمبر 4, مروت کی وجہ سے. دال, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا. نمبر 1, فیض. نمبر 2, خالد. نمبر 3, عمر. نمبر 4, ابو قتادہ. ہا, مصافحہ کرنے کا مطلب ہے. نمبر 1, سلام کرنا. نمبر 2, گلے ملنا. نمبر 3, مسکرا کے ملنا. نمبر 4, ہاتھ ملانا. دال, ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی. نمبر 1, گوشت کی. نمبر 2, سبزی کی. نمبر 3, پھلوں کی. نمبر 4, کپڑے کی. سوال نمبر 3, درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے. الف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں. بے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا. جیم, اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی. دال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں پیش دستی فرماتے. ہاں, ایک دفعہ ڈیش کے ہاں سے سفارت آئی. سوال نمبر 4, اس سبق کا خلاصہ 100 الفاظ میں لکھیے. سوال نمبر 5, درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے. الف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. بے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے. جیم, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا. دال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے. ہاں, ایک صاحب خوشبو لگا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرگرمی طلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کا چارٹ تیار کر کے کلاس میں آویزہ کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اعمال، اقوال اور احکام مبارکہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہدایات برائے اساتذہ، نمبر ایک، یہ سبق پڑھاتے ہوئے سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالیے۔ نمبر دو، اسکول لائبریری سے کتابیں منگوا کر طلبہ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی ترغیب دیجیے۔ نمبر تین، چند کثیر الانتخابی سوالات کے جواب براہ راست سبق میں موجود نہیں، یہ سوالات طلبہ میں اعلیٰ ذہنی سطح کی تفہیمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے شامل کیے گئے ہیں، لہٰذا عبارت فہمی کی تدریسی عملی حکمتیں استعمال کرتے ہوئے طلبہ کو آمادہ کیجیے کہ وہ ان سوالات کے جواب کے لیے غور و فکر کریں۔ صفحہ نمبر 18، سبق سر سید احمد خان، ولادت 1817، وفات 1898۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک جا پہنچے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایا نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 19، سبق امید کی خوشی، جو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوشلحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب آموجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان، بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہ میرے بچے، سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک، سو رہ، اے میرے دل کی کوپل، سو رہ، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رہ میرے بچے، سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، سو رہ میرے بچے، سو رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے، سو رہ۔ بولو، جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، तुम पूछोगे और हम कुछ ना बोलेंगे, तुम रोगे और हम कुछ रहम ना करेंगे। ऐ मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। आह हम ना होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे। अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे। आह हमको यही रंज है कि उस वक्त हमारी मोहब्बत याद करके तुम रंजीदा होगे। सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, सो रहे मेरे बाले सो रहे। ये उम्मीद की खुशियाँ माँ को उस वक्त थी जबकि बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था, मगर जब वो ज़रा और बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा और अम्मा अम्मा कहना सीखा, उसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में उसकी माँ के कान में पहुँचने लगी, आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ, फिर मकतब से उसको सरोकार पड़ा। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा, और जबकि वो तारों की छाऊं में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा और अपने बेगुनाह दिल बेगुनाह जबान से बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा, तो उम्मीद की खुशियाँ और किस कदर ज़्यादा हो गईं। उसके माँ बाप इस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं। आह हमारी प्यारी उम्मीद, तू ही है जो महत से लहत तक हमारे साथ रहती है। देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में सात तहखानों में बंद है, उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है। बेयारो दियार गम गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है। बुढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। कैद खाने की मुसीबत, उसकी तन्हाई, उसका गहरा अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको नहायत ही रंजीदा रखता है। उस वक्त कोई उसका साथी नहीं है, मगर ऐ हमेशा जिंदा रहने वाली उम्मीद, तुझी में उसकी खुशी है। माखूज अज मजामीन सर सैयद मश। सवाल नंबर एक, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया है? बे, माँ बच्चे को क्या लोरी देती है? जीम, बेगुनाह कैदी रंजीदा क्यों था? दाल, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है? हा, आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालदैन के लिए खुशी का बाइस है? सवाल नंबर दो, इस सबक का खुलासा 100 अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर तीन, दर्ज ज़ेल अल्फाज व तरकीब अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मेहनत का फल, आतिशे मोहब्बत, दर्द की दवा, खुशुलहान, बेरिया ख्याल, कठिन घड़ी। सवाल नंबर चार, ज़ेल के जुमलों की तशरीह माँ हवाला सयाक व सबाक कीजिए। अलिफ, देख बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में सात तहखानों में बंद है, उसका सूरत का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है। बे यारो दियार गैर कौम गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है। बे, देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है। सवाल नंबर पाँच, सबक में से पाँच तरकीबें लफ्जी तलाश करके उनके मानी लिखिए। सवाल नंबर छः, दर्ज ज़ेल जुमलों में से इस्म फेल और हर्फ की निशानदही कीजिए। नंबर एक, असलम ने चाय पी। नंबर दो, हामिद किताब पढ़ रहा है। नंबर तीन, वो कराची में रहती है। सरगर्मियाँ, नंबर एक, तुलबा सबक पढ़कर उसका मरकजी ख्याल तहरीर करें। नंबर दो, तुलबा सरसैयद पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। हिदायत बराए असातजा, नंबर एक, तुलबा को बतौर सनफ़ अदब मजमून की तारीफ़ से आगाह कीजिए। नंबर दो, तुलबा को जुमले के अज्जाए तरकीबी मिसालों से वाजे करके बताइए। नीज़ अदब पारों में नज़्म व नसर का फ़र्क बताइए। नंबर तीन, इंशा परदाजी के बारे में तफसील से बताइए। صفحہ نمبر 23، مولانا الطاف حسین حالی، ولادت 1837، وفات 1914. الطاف حسین حال نام، حالی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا. والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا. پانی پت میں پیدا ہوئے، آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی. 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے جہاں مرزا غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی. اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی. وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا. اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی. یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے. انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں. حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا. حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں. صفحہ نمبر 24، سبق قومی ہمدردی. ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے. درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے. بس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ. مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے. مثلاً ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے. کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگوں پہ میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، کعبہ مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے. اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے. جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانا چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت با نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرہ دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی. چیوٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے. اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے. دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور احتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا. ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے. ہمارے ہم وطن میں بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ محفوظ کلیات نثر حالی جلد دوم صفحہ نمبر 27 مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ الف، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ بے، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ جیم، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دال، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ ہا، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی دو مثالیں دیجیے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، ہمدردی ایک خاصیت ہے۔ نمبر 1، قدرتی۔ نمبر 2، مصنوعی۔ نمبر 3، نمائشی۔ نمبر 4، تجارتی۔ بے، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ نمبر 1، پرندے۔ نمبر 2، انسان۔ نمبر 3، چوپائے۔ نمبر 4، فرشتے۔ جیم، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ نمبر 1، ہمدردی کی۔ نمبر 2، خود غرضی کی۔ نمبر 3، مجبوری کی۔ نمبر 4، دوستی کی۔ دال، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے۔ نمبر 1، دوستی کی طرف۔ نمبر 2، ہمدردی کی طرف۔ نمبر 3، مروت کی طرف۔ نمبر 4، زندگی کی طرف۔ صفحہ نمبر 28، ہاں، قوم ایک مثال رکھتی ہے۔ نمبر 1، درخت کی۔ نمبر 2، زمین کی۔ نمبر 3، پانی کی۔ نمبر 4، ہوا کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل خالی جگہیں درست لفظ لکھ کر پر کیجیے۔ الف، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ بے، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے۔ جیم، انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے۔ دال، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے۔ ہاں، جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش جائیں گے۔ سوال نمبر 4، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ بے، ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے۔ جیم، ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ دال، एक इंसान की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर भी चल सकती है। हाँ, मश और तालीम से तमाम कौम में हमदर्दी फैल जाती है। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। नंबर एक, अदील आया। नंबर दो, नाजिया अच्छी बच्ची है। नंबर तीन, किताब दिलचस्प है। नंबर चार, फर्रुख पढ़ रहा है। इन चारों जुमलों में जुमला एक और चार में किसी काम का करना पाया जा रहा है, जबकि जुमला दो और तीन में कोई फेल नहीं है बल्कि सिर्फ खबर है। सफ़ा नंबर 29। लिहाजा ऐसा जुमला जिसमें कोई खबर हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी इस्म या ज़मीर की खबर होती है, और वो जुमला जिसमें किसी इस्म का काम बताया जा रहा है वो जुमला फेलिया कहलाता है। सवाल नंबर 5, दर्जेल जुमलों में जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की निशानदही कीजिए। नंबर 1, राशिद बीमार है। नंबर 2, अफशां मजमून लिख रही थी। नंबर 3, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। नंबर 4, वो मसरूफ है। सरगर्मियां। नंबर 1, इस सबक में अहम नुकात पर मुश्तमिल एक चार्ट बनाइए। नंबर 2, कौमी हमदर्दी के मौजू पर उस्ताद की रहनुमाई में तकरीरी मुकाबला करें। मजमून नसर की वो सनफ है जिसमें किसी मुतायन मौजू पर अपने ख्यालात और जज्बात व एहसासात का तहरीरी इजहार किया जाए। मजमून के लिए मौजू की कोई कैद नहीं। दुनिया के हर मामले मसले या मौजू पर मजमून लिखा जा सकता है। मजमून की एक ख़ास तरतीब होती है। नंबर 1, ज़ेर बहस मसले का तारुफ। नंबर 2, हिमायत या मुखालफत में दलाइल। नंबर 3, नतीजा। हर मजमून के लिए नज़्म व ज़ब्त, तवाज़ुन और तनासुब ज़रूरी है। हिदायत बराए असातज़ा कराम। नंबर 1, कौमी हमदर्दी का जज्बा उजागर करने के लिए तुलबा को मुमताज़ समाजी शख्सियात की खिदमात से आगाह कीजिए। नंबर 2, कौमी हमदर्दी का जज्बा आम करने के लिए तुलबा का तकरीरी मुकाबला करवाइए। सफ़ा नंबर 30, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। विलादत 1830, वफात 1910। आपका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तखल्लुस शम्सुल उलमा खिताब था। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर ज़ौक के शागिर्द हुए। आला सानवी तालीम दिल्ली कॉलेज से हासिल की। तालीम से फारिग हुए ही थे कि 1857 का हंगामा बरपा हो गया। आज़ाद के वालिद को एक अंग्रेज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हो गई। आज़ाद ने बामुश्किल जान बचाई और लखनऊ पहुंच गए, लेकिन यहां भी हालात साजगार ना पाकर लाहौर आ गए और महकमा तालीम से मुंसलिक हो गए और दर्सी किताबें तैयार कीं। नीज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी के उस्ताद रहे। लाहौर में अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। आज़ाद की तसनीफात में आब हयात, नीरंग ख्याल, दरबार अकबरी, कसस हिंद, मकातीब आज़ाद और नज़्म आज़ाद काबिले ज़िक्र हैं। सफ़ा नंबर 31, सबक रिश्ता नाता। रिश्ता एक खुदाई पेवंद है कि टूट नहीं सकता। जो बात के खुदा की तरफ से हो, हमको भी चाहिए कि उसकी पैरवी करें और उसकी मजबूती को कुव्वत दें, क्योंकि अलावा खुशनूदी खुदा के दुनिया के कल फवाइद और बहबूद अपनायत और यगांगन पर मुनहसर हैं। मसलन, अगर माँ बाप को अपने बच्चे की मोहब्बत ना हो तो उसकी परवरिश मुमकिन नहीं। इसी तरह भाई बहन, चचा, पुप्पी वगैरह मुख्तलिफ रिश्तेदार जो हर तरह से हमारे कारोबार में मुईन और मददगार होते हैं, अगर सब अपनी अपनी जगह किनारे बैठे रहें तो गुजारा दुनिया में ना हो सके। दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते हैं, उनकी रियायत और पाबंदी को कानून अदब कहते हैं। अदब और ताज़ीम और रियायत दुनिया की बहबूद और कार्रवाई के लिए नागुज़ीर हैं। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेतवज्जही से पेश आएंगे तो हमारा कौन अदब या वक्त पर काम करेगा। किताब का पार्ट नंबर 2 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 3 में सुनिए।